الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن ہمارے ہاں الحمدللہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی شعر آفاق مکتوبات شریف کا درس ہوتا ہے. گزشتہ ہفتے ایک مکتوب شریف جو کافی طویل ہے اس کا درس ہوا تھا, شروع ہوا تھا اور نصف تک تقریباً پہنچ گیا تھا, بلکہ نصف سے کچھ زیادہ ہوا ہے. اور اس میں اصل میں سوال یہ کیا گیا تھا یعقوب علیہ السلام کی محبت کا جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی, اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت کہ آنکھیں چلی جائے, یہ پیغمبر کے لیے ذرا مطلب سمجھا جاتا تھا. تو حضرت نے اس کی تفصیل بتائی تھی جس میں یوسف علیہ السلام کی خلقت کو مطلب جناب جو عالم آخرت کے ساتھ وہ اس میں دی گئی تھی کہ ان کے وجہ نا وہ خلقت جو ہے نا عالم آخرت کے حساب سے تھی, اس وجہ سے جو ہے نا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ جو محبت ہے وہ بھی آخرت کی چیزوں کے ساتھ محبت کی طرح ہے جس پہ اتعاب نہیں ہے بلکہ وہ تو قرب کا ذریعہ ہوتا ہے, مطلب یہ کہ قرب کی نشانی ہوتی ہے. تو یہ ماشاءاللہ یہ تفصیل پہنچ گئی تھی, سوالات و جوابات بھی اس پہ ہو گئے تھے. آج خاتمہ حسنہ کے نام سے حسن و جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں یعنی بات کی ہے, اور جو قدرتی طور پہ اس کا ہونا چاہیے تھا جیسا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں کہ جو بلے جو خواتین تھی انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے, قرآن میں ہے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے, تو فرمایا کہ میرے محبوب کو اگر دیکھتے تو اپنے کلیجے کاٹتے. تو یہاں پر جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ والی بات ہے, یعنی اب ان شاء اللہ والعزیز آج ڈسکس ہوگی. حاتمہ حسنہ اس حسن جمال محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے بیان میں جس کا تعلق پروردگار عالمیان جل شانوں کی محبت سے ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جمال کے ساتھ محبوب رب العالمین ہوئے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اگرچہ صباحت کی وجہ سے جو وہ رکھتے تھے یعقوب علیہ السلام کے محبوب ہوئے ہیں, لیکن ہمارے پیغمبر خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ملاحت کی وجہ سے جو وہ رکھتے ہیں خالق ارض و سما کے محبوب ہیں. جی ہاں بالکل, اور زمین و زمان کو آپ کے طفیل میں پیدا کیا ہے جیسے کہ حدیث شریف میں وارد ہے. جاننا چاہیے کہ خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے تمام افراد انسانی کی پیدائش کی طرح نہیں ہے, بلکہ افراد عالم میں سے کوئی بھی فرد ان کی پیدائش کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود عنصری پیدائش کے حق جل شانہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خلقت من نور اللہ, میری پیدائش اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوئی ہے, لہذا دوسروں کو یہ دولت میسر نہیں ہوئی. اس دقیق نقطہ کی وضاحت یہ جیسے کہ پہلے گزر چکا کہ حضرت واجب الوجود جل سلطانوں کے صفات سمانیہ حقیقیہ, صفات سمانیہ حقیقیہ یعنی اللہ جل شانہ کے جو صفات سمانیہ ہے, آٹھ صفات جو حقیقی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں, اللہ پاک قدرت ہے, اللہ جل شانہ کے ارادے سے سب کچھ ہوتا ہے, اللہ جل شانہ حی ہے, اللہ جل شانہ مطلب وہ یہ صفات جو یہ جو مطلب بتائے گئے یہ آٹھ صفات, یہ صفات حقیقیہ سمانیہ کہلائے جاتے ہیں. تو صفات سمانیہ حقیقیہ اگرچہ وجوب کے دائرے میں داخل ہیں یعنی واجب تعالیٰ کے ساتھ ہیں, لیکن اس احتیاج کے باعث جو ان کو حضرت ذات تعالیٰ کے ساتھ ہے ان میں امکان کی خوشبو موجود ہے, یعنی اللہ جل شانہ نے ان کو قائم رکھا ہے. اور جب صفات حقیقی قدیمیہ میں امکان کی خوشبو کی گنجائش ہوئی تو حضرت واجب الوجود تعالیٰ کے صفات اضافیہ میں امکان کا ثبوت بطریقی اولا ہوگا. صفات اضافی اس کے علاوہ ان آٹھ صفات کے علاوہ صفات ہیں, اللہ کے بہت بے شمار صفات ہیں جن میں سے مطلب 8 سمانیہ حقیقیہ ہیں اور باقی صفات اضافیہ ہیں. تو یہ جو نا مطلب یہ ہے کہ صفات اضافیہ میں امکان کا ثبوت بطریقہ اولا ہوگا, ان کا قدیم نہ ہونا ان کے امکان پر بہت بڑی دلیل ہوگا. اور کشف صریح سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی امکان سے ہوئی ہے. یہ جو صفات اضافیہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ اللہ شانہ کی, اس کے لحاظ سے جس کا تعلق صفات اضافیہ میں سے, نہ کہ ایسے امکان سے جو تمام ممکنات عالم میں ثابت ہے. یعنی باقی تمام کا امکان جو ہے نا وہ ممکنات عالم وہ یعنی ایک طرح سے ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس صفت اضافی سے وہ ہے وہ دوسری طرح ہے. اور جس قدر بھی دقت نظر سے ممکنات عالم کے صحیفے کا مطالعہ کیا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود شریف وہاں مشہود نہیں ہوتا. یعنی کائنات میں اگر حقیقت ان کا دریافت کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت, تو وہاں پر موجود مطلب اس کا مشہود نہیں ہوتا, نظر نہیں آتے. یعنی وہ ایک علیحدہ گوئے کہ مطلب ان کی جگہ ہے. بلکہ آپ کی خلقت و امکان کا منشا صفات اضافیہ کا وجود ان کا امکان محسوس ہوتا ہے. وہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود عالم ممکنات میں سے نہیں ہے بلکہ اس عالم کے فوق سے ان سے اوپر ہے, تو لازم طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا. اس پر کل بات ہوئی ہے مثنوی شریف میں بھی, مثنوی شریف میں بھی اس پر کافی تفصیلی بات ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا. اس پر جو ہے نا اختلاف موجود ہیں. کچھ حضرات مطلب کہتے ہیں کہ نہیں سایہ تھا, لیکن جن حضرات کے نزدیک سایہ نہ تھا وہ اصل میں اس کو ذل کے لفظ سے کرتے ہیں, یعنی تشبیہ کرتے ہیں کہ ذل کا لفظ صرف اس سائے کے لیے نہیں آتا بلکہ عکس کے لیے بھی آتا ہے. ہاں جی, تو اس وجہ سے جو ہے مطلب ہے کہ ذل کا وہ کہا گیا. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جیسے سورج کو آئینے میں دیکھتے تو وہ بھی ذل ہی ہے, لیکن وہ تو مطلب سایہ تو ہم اس کو ہم نہیں کہیں گے. ہاں, تو یہ اور بھی بہت سارے مطلب جو ہے نا وہ اس میں وہ تفصیل ہے. میں نے انٹرنیٹ پہ اسی وقت سرچ کیا تھا تو کافی ساری تفصیل دونوں طرف کی مجھے مطلب معلوم ہو گئی. اس پر ایک علیحدہ بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ علمی بات ہوگی زیادہ, مطلب اس کو علمی طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا. اور پھر یہ بھی ہے کہ عالم شہادت میں کس شخص کا سایہ اس شخص سے زیادہ لطیف ہوتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عالم میں کوئی چیز لطیف ہے ہی نہیں, تو سایہ پھر کیا گنجائش ہے. صحیح. اچھا سنو, خوب غور سے سنو. صفت عالم, صفت علم صفات حقیقیہ میں سے, ٹھیک ہے, عالم ہے نا اللہ پاک, یعنی صفت علم جو ہے صفات حقیقیہ میں سے ہے. صفات اور دائرہ وجود خارجی میں داخل ہے, اور جب اس صفت کو کوئی اضافت سے عارض ہو جائے تو اس سے وہ تقسیم ہو جائے, جیسے کہ علم اجمالی یا علم تفصیلی, تو اس کی اقسام صفات اضافیہ سے ہوں گی. مطلب ظاہر کا مطلب کوئی بھی صفت ہو اس کی اگر مزید تقسیم ہو جائے تو وہ صفات اضافیہ ہوں گی, مطلب صفت حقیقی پہ نہیں رہے گی. ہاں جی, صفات اضافیہ ہوں گی اور ثبوت نفس الامری کے دائرے میں داخل ہوگی, جو صفات اضافیہ کی قرارگاہ ہے, جیسے کہ پہلے اس پہ پہلے بات ہو چکی ہے نفس الامری کا, ان کو یا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ وہاں پر گئے نا. ہاں جی, تو کدارے میں جو صفات اضافیہ کی قرارگاہ ہے جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے. اور ایسا مشاہدہ میں آتا ہے کہ علم جملی یعنی اجمالی جو صفات اضافیہ میں سے ہے, وہ ایک ایسا نور ہے جو عنصر پیدائش میں بہت سی پشتوں اور رحموں سے منتقل ہونے کے بعد حق تعالیٰ کی بعض حکمت اور مسلطوں کے مطابق صورت انسانی میں جو حسن تقوی میں ظہور کیا ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں قصیدہ جو لکھا تھا اس میں ساری باتیں ہیں نا, وہ نکالے آپ کو جو ہے نا جو عربی کا شاعر ہے, اور یہی امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے بھی اپنی قصیدہ میں شامل کیا ہے, ان کا بھی ہے. اچھا, یہ تو نہیں ہے, یہ تو نہیں ہے اوپر جو, अच्छा जदाकला حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا قصیدہ بس من مرداس عباس رضی اللہ مطلب من قبلها تبتا في الظلال وفي مستودع حيث يخزف الورق ثم هبت البلاد ولا بشر أنت ولا مضغة ولا علك بل نطفة تركب السفين وقد الألجم نسرا نسرا وأهله الأرك تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا تبق وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترك حتى احتوى بيتك المهيمن من حندف ألياء تحتها النتق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض أضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے سائے خاص میں بسر کر رہے تھے, اس منزل محفوظ میں تھے جہاں پر تو سے بدن ڈھانپا گیا ہے آدم علیہ السلام. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستی میں اترے مگر نہ تو آپ یہ بشر تھے نہ گوشت پوس نہ لہو کی بٹکی, یہ آدم علیہ السلام اتر گئے, بلکہ وہ آپ ایسا بھی جو کشتیوں پر سوار تھا جب سیلاب کی موجیں چوٹی کو چھو رہی تھی وہ لوگ ڈوب رہے تھے, منتقل ہوتا رہا صلب سے رحم کی طرف. پھر جب ایک عالم کو مرتبہ حال کا ظہور ہوا آپ آتش خلیل میں اترے ابراہیم علیہ السلام, ہاں چھپے چھپے آپ ان کے سلم میں تھے تو وہ کیسے جلتے, تا آن کہ آپ کا محافظ وہ صاحب شوکت گرانا جو خندف جیسے رفیع المرتبہ خاتون کے جس کا دامن زمین پر لوٹتا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو چمک اٹھی زمین و روشن ہو گیا فاطمہ آپ کے نور سے, تو اب ہم لوگ اس روشنی اس نور میں ہیں اور ہدایت و استقامت کی راہ نکال رہے ہیں. ہاں جی, اور غالباً حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی کچھ ایسا ہی ہے. يا سيد السادات جئتك قاصدا ارجو رضاك واهتمي بحماك والله يا خير الخلائق ان لي قلبا مشوقا لا يروم سواك انت الذي لولاك ما خلق امرء كلا ولا خلق الورى لولاك انت الذي لما توسل آدم من زلة بك فازا وهو اباك وبك الخليل دعا فادت ناره بردا وقد خمت بنور سناك وذاك ايوب بدر در مسه فازيل عنه در حين دعاك. ترجمہ بتاتے ہیں, اے سرداروں کے سردار, میں آپ کے حضور آئے ہوں, آپ کے خوشنودی کا امیدوار ہوں, آپ کے پناہ کا طلبگار. اللہ کی قسم, یہ بہترین خلائق میرے دل صرف آپ سے کی محبت سے لبریز ہے, وہ آپ کے سوا کسی کا طالب نہیں ہے. آپ سے سم اگر نہ ہوتے تو پھر کوئی شخص پیدا نہ کیا جاتا, اور آپ مقصود نہ ہوتے تو یہ مخلوق پیدا نہ ہوتی. آپ وہ ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نے آپ کا توسل اختیار کیا اپنے لغزش پر تو کامیاب ہوئے, حالانکہ وہ آپ سے سم کے جد آپ کے جد بزرگار ہیں, اور آپ ہی کے وسیلے سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو ان کی آگ سرد ہو گئی, اور آگ آپ کے نور کے برکت سے بجھ گئی, اور ایوب علیہ السلام نے اپنی میار میں آپ کے وسیلے سے دعا کی تو ان کی دعا قبول ہوئی, بیماری دور ہو گئی, اور آپ ہی کے ضرور کی خوشخبری لے کر مسیح علیہ السلام رہے تو ان نے آپ کے حسن جمال کی مد و ثنا کی اور آپ کے رتبہ بلند کی خبر کی. तो ये मतलब इस तरह यानी को है कि इन बुजुर्गों ने ये बात की है। तो इसमें मशहूद नहीं होता, बल्कि आप सज़म की खलकत और इम्कान का मंशा सिफात इजाफिया का वजूद इनका इम्कान महसूस है, चूँकि आप सज़म का वजूद आले मुमकिनात में से नहीं है बल्कि आज़म के फोक से, तो लाजमी तौर पर आप सल्लम का साय न था। और फिर ये भी एक आलम शान में किसी शख्स का साय उस शख्स से ज़्यादा लतीफ़ होता है। अच्छे तो आगे हम चले गए। और ऐसा मुशाहदे में आता है कि इल्मी जुमली जो सिफात इजाफिया में एक ऐसा नूर है जो अंसरी पैदाइश में बहुत से पुश्तों और रहमों से मुंतकिल होने के बाद हक तआला की बाज़ हिकमतों मसलहत के मुताबिक सूरत इंसानी में जो अहसन तकवीम है ज़ुहूर किया है उसका नाम मोहम्मद और अहमद हुआ है। खूब अच्छी तरह सुनना चाहिए कि इस इजमाल की कैद ने अगरचे इल्म मुतलक को मुकैद कर लिया है। हाँ जी, और यह और हकीकत से इजाफत की तरफ लाया है, लेकिन उसने इल्म में कोई ज़ाती इजाफा नहीं किया और न किसी चीज़ ने इसको मुकैद किया, क्योंकि इजमाली इल्म से मुराद नफ्स इल्म है न कि अमर जायद जो इल्म से मिला हुआ है। बखिलाफ तफसील इल्म के जो ज़्यादा जुज़ियात का तकाजा करते हैं ताकि तफसील मुतसवर हो सके। यानी इजमाली इल्म में तो इल्म ही मुराद होता है ना, मतलब उसमें जो है ना वो तफसील में तो और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हाँ जी, तो इजमाल जो है ना मतलब जो होता है वो इल्म मुतलक मतलब उसको कैद कर ले, मतलब वो है कि समझ लीजिए कि इल्म मुतलक को बयान कर रहा होता है। यह अजीब कैद है जो इतलाक़ की मजहर है और कैसी अच्छी मुकैद है कि ऐन नफ्स मुतलक है। इस किस्म की नज़ाकत मुतलक इल्म में ज़ात आलम जल्ला सुल्तानों की नस्बत मुलाहिज़ा करने की, जहाँ नफ्स आलम और नफ्स मालूम का इल्म हो सकता है, नफ्स आलम और नफ्स मालूम, जैसे कि हुजूर में साबित है नफ्स आलम और नफ्स आलम और नफ्स मालूम। यानी मतलब आलम भी एक यह है, मतलब गोया कि एक नफ्स और मालूम भी एक नफ्स है, तो नफ्स आलिम और नफ्स मालूम का इलम हो सकता है, जैसे कि हुजूर में साबित है कि बखिलाफ दूसरी सिफात के कि इनमें काबिलियत नहीं, क्योंकि नहीं कहा जा सकता कुदरत ऐन कादर और ऐन मकदूर है। यानी मतलब एक इलम आलिम और मालूम ये तो तीनों एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन ये कुदरत जो है ना ऐसा नहीं हो सकता, इरादा ऐन मुरीद व ऐन मुराद है। लिहाजा इलम को ज़ात आलम के साथ ऐसा इलम को ज़ात आलम के साथ ऐसे इत्तेहाद और नीस्त इसमें हलाल है जो दूसरों को इसके साथ नहीं है। इस जगह अहमद का खुरब जो अहद के साथ ही दरियाफ्त करना चाहिए कि कौन सा वास्ता उनके दरमियान है, वो सिफत इलम ही है और एक ऐसा अमर है जो मतलूब के साथ इत्तेहाद रखता है, लिहाजा एजाबियत को वहाँ कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। और इस तरह इलम के लिए एक ऐसा ज़ाती हुसन है जो दूसरी सिफात के लिए हुसन साबित नहीं है, लिहाजा इस फ़कीर के ख्याल के मुताबिक सिफात वाजिबी में से महबूब तरीन सिफत हक जाल शानों के नज़दीक सिफत इल्म है। और चूंकि हुसन बेचूनी की आमेज रखता है लिहाजा हिस इसके इदराक से कासर है, और उस हुसन का हुसन कामिल इदराक आखिरत की ज़िंदगी के साथ वाबस्ता है कि वह मुकाम रवायत है, जब खुदा जल शानों के दीदार से मुशरफ होंगे तो जमाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पा लेंगे। मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न हुस्न अजल ये जो है ना मतलब हुस्न जो है ना वो है कि क़यामत में आखिरत में ज़्यादा ज़ाहिर होगा, दुनिया में ज़्यादा ज़ाहिर नहीं हुआ। ये उस पर हज़रत तानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने पूरा बयान फरमाया, वाज फरमाया कि और इस बिल्कुल यही तरतीब बताई है। तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को ज़्यादा ज़ाहिर नहीं किया गया क्योंकि लोग बर्दाश्त न कर सकते, तो वो वहाँ पर ज़ाहिर होंगे। अब आगे एक बार फरमाए, अगर चीज़ दुनिया में दो तिहाई हुसन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए मुसल्लम है और बाकी तिहाई से सब में तकसीम हुए, लेकिन इस उस आलम आखरत में हुसन सिर्फ हुसन मोहम्मद ही होगा और जमाल सिर्फ जमाल मोहम्मद ही तस्लिम है, क्योंकि आप सिर्फ महबूब खुदा हैं और दूसरे हुसन को आप सब के हुसन के साथ किस तरह मुशारकत हो सकती है, क्योंकि आपका हुसन मतलूब के हुसन के साथ इत्तेहादियत के वास्ते से इन मतलूब है, और चूँकि दूसरों के लिए इत्तेहाद नहीं इसलिए ऐसा हुसन भी नहीं है। लिहाजा खिलकत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद हादिस होने के ज़ात ताला के कदम के लिए के साथ मुस्तनद हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्कान भी वजूब ज़ात ताला के साथ मुंतही हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुसन हुसन ज़ात ताला हुआ कि इसमें गैर हुसन की आमेजिश नहीं है। और जब ऐसा हो गया तो लाजिमी तौर पर आपकी मोहब्बत जमील मुतलक की मोहब्बत से मुतालिक हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सुबहानु के महबूब ठहरे। फ़इन्नल्लाह ताला जमीलुन वहिब्बुल जमाल, यानी अल्लाह पाक जमील है और उसका हुसन मतलब यहाँ पर यानी मतलब जो है ना अल्लाह ताला ने जो है ना वो जिसको कहते हैं ना मतलब اس کے علم کے ساتھ ہے. اور یہاں پر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ جمال کو, تو جمال جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو آئے کریمہ یحبہم, اچھا سوال کیا ہے, آئے کریمہ یحبہم, وہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتے ہیں, اس بات پر دلالت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں کے ساتھ بھی اکثر سبحان تعالیٰ محبت کا تعلق ہے اور دوسرے حضرات بھی اس تعلق کے محبوب ہے, تو پھر آپ کی خصوصیت کی کیا وجہ ہے جو دوسرے میں موجود نہیں؟ سوال کیا گیا کہ مطلب صرف محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نہیں, باقیوں کے ساتھ بھی ہے, جو جو بھی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں ان کے ساتھ محبت ہوگی اور بھی. جواب, محبت کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ محبت ہے جو محبت کرنے والے کو اپنی ذات کے ساتھ ہوتی, جیسے علم کی دو قسمیں ہیں, ایک علم حصولی ہوتا ہے, ایک علم حضوری ہوتا ہے. علم حصولی دوسری چیزوں کا علم ہوتا ہے, جو علم باقاعدہ حاصل کیا جاتا ہے, جانا جاتا ہے, اور حضوری اپنے آپ کا ہوتا ہے, جس کے لیے کسی اور سے جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ دوسرے لوگوں سے جانیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ محبت ہے اور ایک دوسروں کے ساتھ محبت ہے, ٹھیک ہے نا, جو محبت کرنے والے کو اپنی ذات کے ساتھ ہوتی, اور ایک دوسری وہ محبت ہے جو اس کی ذات کے علاوہ غیر سے تعلق رکھتی ہے. پہلی قسم محبت ذاتی ہے اور جو محبت کے اقسام میں سب سے بلند ہے, کیونکہ کوئی شخص بھی کسی چیز کو اس قدر دوست نہیں رکھتا جتنا کہ خود اپنے آپ کو. اور محبت کی ایک قسم احکم و اوثق, سب سے زیادہ قوی اور ثقہ ہے, جو کسی عارض کے پیشانی کو ایسے زوال پذیر نہیں ہوتی, یعنی کسی وجہ سے بھی, کیونکہ اپنے ساتھ تو ہر وقت محبت ہوتی. نیز یہ محبوب صرف سے تعلق رکھتی ہے, محبوبیت صرف سے, ہاں جی, جو محبیت کی آمیزش نہیں رکھتی. اس پر تو باقاعدہ بات ہوئی ہے نا اس مکتوب شریف میں, مکتوب نمبر 96 تھا شاید, ہاں جی, اس میں بات ہوئی. بخلاف قسم دوم کی محبت کی, کہ وہ عارضی اور زوال پذیر ہے, اگرچہ اس محبت کا تعلق بھی ایک حیثیت سے محبوب ہے, لیکن متعدد وجوہات کے بنا پر محبیت بھی رکھتی ہے. اور چونکہ حضرت خاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال حضرت تعالیٰ کے حسن و جمال سے مستند ہے, جیسے کہ اوپر بیان ہوا, تو لازمی طور پر محبت کی قسم اول جو لشانوں کے ذات کے ساتھ متعلق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہو گئی, اور ذات سبحانہ کی مانند اس محبت کے تعلق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبوب صرف ہوئے. اور چونکہ دوسروں کے دولت میسر نہیں ہوئی, اس نے ذات سے بہت کم بیرور ہوئے, لہٰذا محبوبی محبت کی دوسری قسم ان سے متعلق ہوئی اور ایک حیثیت سے ان کو محبوب بنا. پس محبوب مطلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہ محب کی ذات کی مانند ہمیشہ محبوب ہے. ایسا محسوس ہے کہ جس قسم کا غلبہ محبت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت سبحان تعالیٰ کے ساتھ ہے, اور وہ اس محبت کے وجہ سے راس و رئیس محبان یا محب کا سردار واقع ہوئے, اس طرح کی حد سے زیادہ محبت حضرت سبحان تعالیٰ کو خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. یہ فقیر جس قدر بھی محبت کی ان دو دریاؤں میں غواسی کرتا ہے کہ ان دو محبتوں کے درمیان قوت و ضعف کا فرق معلوم کرے, وائے کریم فین حزب اللہ الغالبون, بے شک اللہ تعالیٰ لشکر غالب آنے والے کے مطابق خالق کی محبت کو مخلوق کی محبت سے زیادہ مضبوط اور شدید پائے, لیکن کوئی فرق معلوم نہیں تھا گویا کہ ان دونوں محبتوں کو انصاف کے ترازو میں برابر وزن کیا ہے, اور بال برابر بھی کم بیشی کا فرق تجویز نہیں کیا. سوال, صوفی عالیہ نے عالم کے تمام افراد کو اسماء الہی کے مظاہر اور جلوگاہ سمجھا ہے. یہ عالم مطلب جو ہے نا وہ اس کے تمام افراد جو ہے وہ عالم کے تمام افراد کو اسماء مطلب جیسے وہ کہتے ہیں صوفیہ کہتے ہیں نا کہ جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب اسماء الہی کے مظاہر ہیں, اللہ تعالیٰ کے اسماء کے, اور انہیں اسماء کے اوشا کے حقائق دریافت کیا ہے, انہیں شاہ کو ان کا زلال جانا ہے, لہٰذا تمام عالم اسماء جل شانو کا ظہور ہوا, اور وہ تخصیص جو بعض اسماء کے ظہور یعنی صفت علم جملی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کو حاصل ہے, جیسے کہ اوپر گزرا, اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب, صوفے کے نزدیک حقائق اشعاع آیان ثابت ہیں, یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ علمی صورتیں ہیں وہ, جو اسماء الہی کی اسور علمیہ ہے, نہ کہ اسماء الہی اپنے ذات کے ساتھ. ہاں جی, وہ یعنی مطلب سور علمی مطلب یہ کہ وہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ علمی طور پر ان کے گویا کے صورتیں ہیں, تو صورتیں سے مراد یہ کہ اسی سے وہ چیزیں بنی ہیں, تو اس وجہ سے اس کو عین بھی کہتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کو بھی لے لو تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کا ایک صورت ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس کا عین ہے, لہٰذا اس کو آیان ثابتہ بھی کہتے ہیں. آیان ثابتہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ثبوت کے درجے میں ہے, یعنی وہ ابھی موجود نہیں تھے کہ وہ پہلے سے موجود تھے, ثبوت اس لیے اس کو کہتے ہیں. اس پہ اوقات میں بڑی تفصیل سے بات ہوئی. نہ کہ اسماء الہی اپنی ذات کے ساتھ، اور اس عالم کو ان سور علمیہ کا ظہور کہا ہے، اگرچہ مجاز کے طور پر ان کو اسماء الہی کا ظہور بھی کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یوں سمجھ لیجیے کہ وہ جو سور علمیہ ہے وہ اصل میں مطلب یہ ان کا ثبوت ہے، ان کو عیان ثابت ابھی اس لیے کہتے ہیں، لیکن مجاز کے طور پر ان کو اسماء الہی کا ظہور بھی کہتے ہیں. بلکہ کس چیز کی علمی صورت بھی ان کے نزدیک اس شے کا عین ہے، نہ کہ اس شے کی مثال، صورت و مثال. یعنی مطلب یہ کہ علمی صورت، کسی بھی چیز کا جو علمی صورت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس شے کا عین ہے، مطلب یعنی بالکل اس پہ منطبق ہے، یعنی صورت نہیں بلکہ اس کی عین ہے. اور جو کچھ کہ اس فقیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کے متعلق کہا ہے، وہ اس میں الہی جل سلطانوں کی نفس کا ظہور ہے، نہ کہ اس اسم کی صورت علمی کا ظہور. یعنی جو اسم الہی ہے نا اللہ تعالیٰ کا، اس کے نفس کا ظہور ہے. یعنی مطلب یہ ہے نا، وہ گویا کہ اس میں باقی تو سور علمیہ کا ظہور ہے، اور وہ باقاعدہ اس اسم الہی کا صرف اس کا جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ نفس کا ظہور ہے. مطلب یوں سمجھ لیں اس میں درمیان میں ایک سٹیج درمیان میں کم ہے باقیوں کے، کیونکہ باقی چیزیں تو ظاہر ہے مطلب یہ کہ سور علمیہ کا ظہور ہے نا، اور یہ جو ہے نا سور علمیہ کا نہیں بلکہ اس اسم الہی کے نفس کا ظہور ہے. کسی چیز کے نفس شے اور سورت علمیہ کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. مطلب یار مطلب ایک سورت علمی ہے اور ایک وہ نفس شے ہے، تو اس میں تو بہت فرق ہے. اور اگر آگ کو اس کی صورت علمیہ میں تصور کرتے ہیں، مطلب آگ کے بارے میں جو علم ہے، آگ کے بارے میں جو علم ہے، اس علم کو اگر تصور کیا جائے تو آگ کی طرح تو نہیں ہوگا، لیکن آگ کا علم ہوگا، یعنی اس کی علمی صورت بنے گی نا، یعنی علمی ڈسکرپشن. آج کل یہ کچھ چیزیں اس کے قریب سمجھ میں آنے لگی ہے نا، یہ جو ہمارے کوڈز ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، اس کو جو دیکھتے ہیں فوراً اس سے وہ ساری چیز ڈسکرپشن آ جاتی ہے. ہاں جی، تو گویا کہ وہ اس کی قسم صورت علمی ہے نا اس چیز کی، اس سے مطلب اس کا ڈیکوڈ کر لے تو مطلب وہ چیز آ جائے گی. تو اگر آپ کو اس کی صورت علم میں تصور کرتے ہیں، اس میں وہ درخشندگی اور روشنی کہاں ہے جو اس آگ کے کمال جمال کا باعث ہے، اور صورت علمیہ میں آگ کی مثال اور شبیہ سے زیادہ اور کچھ موجود نہیں ہے. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، اس کی ڈسکرپشن ہے. ارباب عقول فلاسفہ اس کو بے شک پسند کرے یا نہ کرے میری بات کو، ہاں عین آتش کہیں، لیکن ہمارا کشف سری اس کی عینیت کی تکذیب کرتا ہے، مطلب وہ اس کی طرح نہیں ہے. اور آتش کی صورت علمیہ سوائے صورت کے اور کچھ نہیں ہے، جو کہ خارج میں موجود ہے. خارج میں آگ موجود ہے، اس کا صورت علمیہ ادھر موجود ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ اسماء کی صورت علمیہ کا ظہور ہے، اس کا امکان وہ وجود امکان عالم کی قسم سے، مطلب اسماء کی جو صورت علمیہ ہے ان کا ظہور اس کا جو ہے وہ، اور عالم کا وجود جس نے مرتبہ وہم میں خدا جل شانہ کی سند کاریگری سے ثبات و قرار پیدا کیا ہے، اور وہ نفس اسم الہی کا ظہور ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت میں گزر گزرا، اس کا امکان صفات اضافی کے امکان کی قسم سے ہے. ان کا وجود بھی ان صفات کے وجود کی طرح نفس امر کے مرتبہ مقرر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بزرگ ایسا نظر نہیں آتا جو نفس اسم الہی کا ظہور ہو. البتہ قرآن مجید کے وہ نفس اس میں، یہ جس وقت میں پڑھ رہا تھا میرے ذہن میں فوراً قرآن پاک کی بات آ گئی، وہ دیکھا تو اگلا فکر یہی تھا کیونکہ قرآن اللہ پاک کا کلام ہے، تو اس کا ظہور ہے، مطلب یعنی اس کلام کا ظہور ہے، تو وہ واقعہ اسم ہے نا متکلم. ہاں جی، تو صفت حقیقی ہے، تو اس کا جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ ظہور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اس میں الہی کے نفس کا ظہور ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، جیسے کہ خلاص کلام یہ کہ ظہور قرآنی کا منشا صفات حقیقیہ سے ہے، اس لیے اس کو قدیم غیر مخلوق کہتے ہیں، اور ظہوری محمدی کا منشا صفات اضافیہ سے ہے، لہذا اس کو حادث و مخلوق کہا ہے، اور کعبہ ربانی کا معاملہ ان دونوں ظہور اسمی سے بھی زیادہ عجیب ہے کہ وہاں صورتوں اور شکلوں کے لباس کے بغیر مانند تنزیہ کا ظہور ہے، کیونکہ مکعبہ مکرمہ جو کہ خلائق کا موجود لے ہے، اس سے مراد اینٹ و پتھر نہیں، اس طرح دیوار اور چھت کی بھی مراد نہیں، کیونکہ اگر یہ سب کچھ نہ ہو تب بھی خانہ کعبہ مکعبہ کعبہ معظم ہے اور موجود لے ہے، کیونکہ وہاں ظہور تو ہے لیکن اس کی شکل و صورت نہیں ہو، اور یہ عجابات میں سے عجیب ترین ہے۔ مطلب وہاں پر، مطلب وہ جو جگہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے، چاہے وہاں پر پتھر لگائے گئے ہوں یا نہیں لگائے ہوئے، وہ خانہ کعبہ ہی ہوگا۔ سنو اور خوب غور سے سنو کہ اس دولت خاص محمدی میں اگرچہ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، لیکن ایسا معلوم کہ آپ سم کی تخلیق و تکمیل کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت خاص سے کچھ باقی رہ گیا تھا، جس طرح کریموں کی سہولت اضافت کے دستخان پر کچھ نہ کوئی بچ جانا لازمی امر ہے جو پسخوردہ خادموں کا حصہ ہوتا ہے، وہ بقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک صاحب نصیب امتی کو عطا فرمایا گیا ہے، اور اس پر خوردہ کی خمیر سے اس کا مادہ بنا کر اس کی طینت کی سرش تیار کیا گیا، اور آپ کی طبیعت وراثت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت خاصہ کا شریک بنا دیا۔ با کریمہ کار ہا دشوار نس، اور یہ بقیہ آدم علیہ السلام کی طینت کی بقیہ کی طرح ہے جو کہ کھجور کے درخت کے پیدائش کا حصہ ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکرمو امتکم النخلتا فإنا خلقت من طینت آدم۔ یہ کہاں سے دلیل نکالی؟ یہ مطلب جو ہے نا، وہ یعنی آپ جو اس کھجور کا ہے نا، مطلب اس کا اکرام کرو، کیونکہ آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ وللارض من کاس الکرام نصیب، بڑوں کے پہلے سے حصہ زمین کا۔ اچھا، سوال، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ اور ان کے متبعین نے حقیقت محمدی سے مراد حضرت اجمال علم جانا ہے، اور اس کو تعین تعین اول کہا ہے، اور اس کو تجلیزات سمجھ کر اس کے اوپر لا تعین تصور کیا ہے، جو کہ حضرت ذات محض جل شانہ کا مرتبہ ہے، اور تم نے اس کو علم کی قسم سے جانا ہے، اور صفات اضافیہ میں داخل جو کہ صفات کی قسم سے نیچے ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفات اضافی میں سے قرار دیا گیا، جبکہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی نے اس کو صفات حقیقیہ میں سے ثابت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اجمال علم ہے۔ اجمال علم تو صفات حقیقیہ میں سے ہے نا، تو اجمال علم تو اجمال تو وہی ہوتا ہے نا، اطلاق مطلق ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو ایسی صورت میں وہ جو ہے نا، مطلب وہ تو صفات حقیقیہ میں سے ہو گیا، تو آپ نے صفات اضافیہ میں سے شامل کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ سوال بڑا مشکل سوال ہے۔ ہاں جی، حضرت شیخ محی الدین نے عربی رحمۃ اللہ علیہ خارج میں سوائے ذات احدیت مجردہ کے اور کسی کو موجود نہیں جانتے، یہ تو خارج میں سوائے اس ذات کے کوئی ہے ہی نہیں، اور صفات کے وجود کو بھی اگرچہ وہ حقیقی ہو، صفات کے وجود کو بھی علم کے علاوہ ثابت نہیں کرتے، یعنی باقی چیزیں وہ ثابت نہیں کرتے، صرف علم کو ثابت، لہٰذا لازم تو ان کے نزدیک تعین اول علم جملی ہے اجمال علم، اور صفات کا ثبوت اس کے بعد شکل اختیار کرتا ہے، اس سے پھر صفات اوریجنیٹ کرتے ہیں، مزید اسی سے نکلتے ہیں، جس کا ثبوت علم کے ثبوت کی فرع ہے، یعنی اس سے شاخیں نکلی ہے نا، وہ سوائے علم کے ان کا کوئی ثبوت نہیں جانتے، لہذا علم کو سب سے زیادہ اسبق حاضر جانا، سب سے زیادہ اوپر جانا، اور تمام کاملات کا جامع ہوا۔ اس فقیر کے نزدیک جو مکشوف ہے وہ یہ ہے کہ صفات حقیقی یا سمانیہ ذات جل و شانہ کی طرح خارج میں موجود ہے، ہم کہتے ہیں کہ صفات بھی موجود ہیں، وہ صرف صفات علم کو جانتے ہیں صاحب، باقی نہیں جانتے۔ ہاں جی، ہم کہتے ہیں صفات سمانیہ بھی خارج میں موجود ہے، اگرچہ کچھ فرق یہ ہے کہ وہ صرف مرکزیت اور عدم مرکزیت کے اعتبار سے ہیں، جس کے اوپر، اور یہ قول علماء اہل سنت و جماعت شکر اللہ سب ان کے آراء کے موافق ہے، جن نے صفات کے وجود کو ذات تعالیٰ کے وجود پر زائد فرمایا ہے، لہذا اس صورت میں علم جملی کو تعین اول کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ تعین کے اطلاق کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور تمام صفات سے پہلے صفت الحیات ہے، क्योंकि जब कोई जिंदा होता है तो उसका इलम उसको इलम होता है ना, मतलब ज़्यादा तमाम सिफात से पहले सिफत हयात है, क्योंकि सिफत इलम भी इसके ताबे है, और इलम को इस पर सबक देने की कोई सूरत नहीं बन सकती, बिलखसूस जबकि इलम के साथ कोई कैद भी लगी हो, मतलब उसकी इजाफत कोई साथ हो, वो मुतलक इलम से पाया तर बहुत नीचे है और दाखिल इजाफात है, जैसे कि पहले बयान हुआ। हाँ, अगर इल्म जमली को तायुन अव्वल कहें तो इसकी गुंजाइश है, क्योंकि इसका तायुन सानी इल्म तफसील होगा, यानी उसके लिहाज से उसको तायुन अव्वल कहा जा सकता है इल्म जमली को, और अलबत्ता उसके बाद फिर जो है ना मतलब बाकी तफसीलात आएंगी। सवाल, शेख मोहिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इल्म जमली को हकीकत मोहम्मदी कहा है और अंसरी पैदाइश को उसका जहूर जाना है तो उनके मुराद नफ्स इस्म का जहूर है, जैसे कि आपने कहा, या इस किस्म की सूरत का जहूर है जैसे कि बाकी तमाम मुमकिनात में है। जवाब, सूरत इस्म है क्योंकि तायुन अव्वल उनको दूसरों के नज़दीक तायुन इल्मी है, चूँकि उन्होंने पहले दोनों तायुनों को तायुन इल्मी कहा है और तीसरे तायुन आखिर को तायुन खारजी फरमाया है, और तायुन इल्मी सूरत शान इल्म है जिसको खारिज में ऐन ज़ात का है, और इल्म में इसकी सूरत का इस्बात क्या है, और सूरत इल्मी ने जो हकीकत मोहम्मदी है निशाए अंसरी में बसूरत इंसानी मोहम्मदी जहूर किया है। मुख्तसर है कि शेख के नज़दीक जहाँ जहाँ भी जहूर है और वो सूरत इल्मिया का जहूर है, अगर सिफात वाजिबी जल सुल्तानी हो, क्योंकि नज़दीक सिफात भी इनके क्योंकि उनके नज़दीक सिफात को भी सिवाय इल्म के कोई सबूत नहीं है, और ख़ारिज में उनके नज़दीक ज़ात महाज के अलावा कोई चीज़ मौजूद नहीं। सवाल, इस मरतबा में इलम आलिम और मालूम का इतिहाद है कि जिसका हासिल इल्म हुजूरी है, अजीब नुक्ता है ना, इल्म हुजूरी क्या है? इल्म हुजूरी खुद आलिम भी है, मालूम भी है और इलम भी है। क्यों? वही जानता है, उसको जाना जाता है, वही जानना है। ये फलसफा की बात है। हाँ जी, इल्म हुजूरी जो है, फरमाया कि ये क्या है, इस मरतबा में इलम आलिम और मालूम का इतिहाद है कि जिसका हासिल इल्म हुजूरी है, लिहाजा सूरत इस्म के इस मुकाम में क्या गुंजाइश, क्योंकि सूरत का इल्म सूरत का हुसूल इल्म हुसूली में है, और इल्म हुजूरी में नफ्स मालूम हाजिर है न कि मालूम की सूरत। बड़ा ही टेढ़ा सवाल। हाँ जी, लेकिन बहरहाल जवाब देते हैं। वो मरतबा ज़ात बख्श जल्ल सुल्तानों का मरतबा नहीं है, इसलिए इसको तायुन और तनज़ुल कहा है, लिहाजा खारिज में मौजूद न हुआ, और जब खारिज में मौजूद नहीं है तो सबूत इल्मी से चारा नहीं, इसलिए इसको तायुन इल्मी कहा है, और सबूत इल्मी को सूरत इल्म के बगैर चारा नहीं। इस बयान से बात लाजमी कि इल्म हुजूरी में भी सूरत मालूम बावजूद हुजूर नफ्स मालूम के मौजूद है, क्योंकि नफ्स मालूम हाजिर खालिस नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक एतबार ने राह पाली कि इसको नफ्स से सूरत में ले आया है। हर शख्स के फाम इस नुक्ते तक नहीं पहुँचा जब तक ज़ात बख्त जलशानों की बचूनी से वासिल नहीं, तो उस वक्त तक ये तकी समझ में नहीं आ सकता। सुबहानल्लाह, मुझे इस दरमानदा और पसफदादा हकीर की क्या ताकत के हतम रसूल की बहसत के हज़ार साल बाद अकाबिर अम्बिया अलैहिस्सलाम के मारफ उसरार के बाद ज़ुबान पर लाएँ और मात के दामन में आकर मबदा की कमालत के दकाय बयान करें। वले चूँ शो शहमरा बर्दाश्त अस खाक सिर दिगर बगजर नम सरज अफलाक मना खाकिम के अबरे नो बहारी कुनद लुत्फ बर मन कतरबारी अगर बर्रु यदस्तन सद जबानम चु सब्जा शुक्र लुत्फश के तवानम उठाया खाक से शहने तु बेशक मुझे हक है उठाऊँ सरफ अलग तक मैं वो मट्टी हूँ जिस पर अब्रे बहारी करे बारिश करम से खूब सारी जुबा हर बाल हो गर मिसल सब्जा अदा फिर भी न होगा शुक्र उसका। अल्हम्दुलिल्लाह लजी हदान लिहाजा वमा कुन लिहतदिया लोलान हदान अल्लाह लकद जात रुसुल रब्बिना बिलहक। मेरे दिल में था कि सबात मलात का कुछ हिस्सा हदीस नबुई में आया है, अखी यूसुफ असबहु वाना अमला, कि मेरा भाई यूसुफ सबाहत वाला है और मैं मलाहत वाला हूँ। हाँ जी, इस बारे में रमज़ व इशारे से गुफ्तगू करूँ, लेकिन मैंने देखा कि रमज़ व इशारा मकसूद के अदा करने में कासर है और सुनने वाली भी इसके समझने में आजिज़ है। جیسے قرآن مجید کے حروف مقطعات سب کے سب رموز اشارات اور ایسے حقائق و احوال و دقائق کے سارے جو محب اور محبوب کے درمیان ثابت ہیں. لیکن کون ہے جو ان تک رسائی حاصل کے؟ علماء راسخین جو حبیب رب العالمین کو غلام اور خادم کا درجہ رکھتے ہیں اور خدا کے لیے جائز ہے کہ مخدوم کے بعض خوف کے اثرات پر ان کو اطلاع ہو, بلکہ مخدوم کی پیروی کی وجہ سے خادم کے لیے بھی گنجائش ہے کہ یہ معاملات ان کے درمیان بھی لائے جائیں. اس پر خوردہ کہنے والے کی طرف وہ بھی مخدوم کے دولت خاصہ میں شریک ہو, لیکن اگر وہ اس میں سے تھوڑا سا بھی ظاہر کر دے تو خائن شمار ہوگا اور اپنے سر کو برباد کر دے اور گلا کٹوا دے کروا دے گا. ہاں جی, جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے قتل البلعوم فرمایا تھا, اس خادم کے حق میں صادق آئے گا. بلکہ اگر میں مزید اس پہ بات کروں تو پھر وہ سارا کچھ ایسا ہوگا کہ جو میرے لیے مناسب نہیں ہوگا. حضرت نے فرمایا جو آخری بات ہے. ہاں جی, تو یہ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اب شاید ہماری جو کتاب ہے جس میں حقیقت توحید و رسالت, اس میں کچھ اضافہ ہو جائے, کیونکہ حقیقت محمدی کی مزید تشریح ہے. پہلے جو ہم نے حقیقت محمدی کی تشریح کی ہے جس مکتوب نمبر 209 سے, تو اس میں کچھ اور چیزیں بھی آ گئی ہیں. ہاں جی, اور یہ حضرت کے آخری دور کی مکتوبات ہیں, اس کا مطلب اس کے بعد آئے نا, کیونکہ مکتوب نمبر 209 تو جلد اول میں ہے, جلد اول میں ہے نا مکتوب نمبر 209, تو یہ جلد سوم میں ہے. تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ گویا کہ اس پر مزید اضافہ ہے. تو اب دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ کچھ ممکن ہے کہ مزید اضافہ ہو جائے, شاید ابھی تک اس لیے نہیں چھپا. مکتوب نمبر 101 ہو چکا تھا, یہ 102 ہو چکا تھا, 102 نہیں ہوا, 101 اس لیے ہو چکا تھا کہ مکتوب نمبر 100 کافی لمبا تھا. تو ہم نے کہا کہ اتنی تھوڑی دیر میں ہم یہ نہیں کر سکتے, لہٰذا ہم ایک دم مکتوب نمبر 101 پہ چلے گئے تھے. ہاں جی, وہ ہو چکا ہے, وہ صرف فلسفیانہ نقطوں کے بارے میں تھا کہ بعض لوگ کو اوپر فلسفہ بہت سوار ہوتا ہے تو دین کی باتوں بھی فلسفیانہ بنا لیتے ہیں. ہاں جی, مکتوب نمبر 102, جناب میر نعمان کی طرف مجاہدات اور یکسوئی کی ترغیب میں اور طالبان حق جل شانہ کی تربیت کے بیان میں صادر فرمایا, الحمدللہ والسلام علی عباد الذین اصطفا, اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو, اس طرف کے فقراء کے خاص حال و احوال حمد و شکر کے لائق ہے, ہر حال میں اور ہمیشہ اللہ جل شانہ کی تعریف ہے. ایک عرصہ ہو گیا کہ آپ نے اپنے احوال نیک انجام کی کوئی اطلاع نہیں دی, امید ہے کہ آپ اپنی حالت میں بہتر بنا لیا ہوگا اور سستی کاہلی سے عمل کی طرف آ گئے ہوں گے اور فراغت سے مجاہدہ کی طرف رغبت ہو گئی ہوئی. اب کھیتی کرنے اور محنت کرنے کا وقت ہے, کانے اور سونے کا موسم نہیں ہے. آدھی رات سونے کے لیے مقرر کر لے اور باقی نصف شب کو طاعت و عبادت کے لیے رکھے. اگر اتنی ہمت نہیں کر تو رات کے تہائی سے جو نصف سے چٹے سے تک ہے اپنے اوپر عبادت کے لیے لازم کر لیں اور کوشش کرے کہ اس دولت کے مداومت اور حصول میں کسی قسم کی سستی واقع نہ ہو اور مخلوق کے ساتھ صرف اس قدر اختلاط و انبساط رکھے جتنا کہ ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے ضروری ہو. ضرورت اپنے اندازے کے موافق مقرر کی جاتی ہے. مخلوق کے ساتھ ضرورت سے زیادہ میل جول رکھنا فضول ہے اور لائحانے میں داخل ہے, اور بہت ممکن ہے کہ اس بات سے بہت بڑا نقصان واقع ہو, شریعت و طریقت کے ممنوعات میں داخل ہو جائے. جو شخص اپنے مریدوں کے ساتھ بہت زیادہ اختلاط رکھے گا تو لازمی طور پر وہ اپنے مریدوں کو عقید و ارادے سے باہر نکال دے گا, ان کے طلب میں سستی واقع ہو جائے گی. اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. اس معنی کی برائی کو خوب مد نظر رکھ کر طالبوں کے ساتھ ایسا سلوک اختیار کرے جو ان سے الفت کا سبب ہو, نہ کہ ان کی نفرت و ناشناسائی کے سب مجب ہو. مخلوق سے یکسوئی ضروری ہے کیونکہ ضرورت سے زیادہ دوستی ان کے لیے زہر قاتل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بات آپ کی سہولت کے ساتھ میسر ہو. مصیبت زدہ لوگ کیا کر سکتے ہیں, وہ تو ہمیشہ ارباب تفرقہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے پر مجبور ہے. لہٰذا اس نعمت کی قدر کیجیے, اور اس کے مطابق عمل کیا، اور طالبوں کے حالات سے اچھی طرح خبردار رہی، ان کی ظاہری باطنی تربیت کی طرف متوجہ رہیں، زیادہ کیا لکھو. اب ذرا دیکھیں وہ نقشبندی والے حضرات کہتے ہیں کہ اس میں مجاہدات نہیں ہے، حضرت کیا فرما رہے ہیں ان کو؟ مطلب حضرت کا، مطلب ان حضرات کا مجاہدہ جو ہے وہ اصل میں شرعی اعمال کے اندر ہے اور عزیمت کی راہ سے ہے، جن کو ہم کہتے ہیں نوافل کا مرتبہ اور عزیمت کی راہ. مطلب جہاں گنجائش رخصت کی ہو اس رخصت کو نہ لینا، عزیمت کو لینا. حضرت کی عزیمت اتنی زیادہ تھی کہ وہ چاروں اماموں کی متفقہ بات پر عمل کرتے تھے اگر گنجائش ہوتی. چمڑے کے جانماز پر نماز نہیں پڑھتے تھے کیونکہ ممالک رحمۃ اللہ کے نزدیک وہ جائز نہیں تھا. نماز خود پڑھاتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک فاتح خلف الامام اس کے بھی دلائل بڑے مضبوط تھے. ہاں جی، تاکہ اس کی مخالفت نہ ہو جائے. اور حضرت نے ترتیب اپنے مریدوں کو بھی سکھائی تھی کہ کوشش کریں کہ کسی امام کی رائے کے خلاف عمل نہ ہو. ہاں اگر ناممکن ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر ظاہر اپنے امام کی رائے پر عمل کر. ہاں جی، تو ظاہر مطلب یہ کہ ان حضرات کا تو پورے زندگی مجاہدہ تھا، اور یہ کہتے ہیں مجاہدہ نہیں ہے. اب یہ مکتوب شریف تو آپ کے سامنے میں نے سنا دیا نا، مکتوب نمبر 102، اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا وہ بات سمجھ میں آنی چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ مجاہدہ مقصود ہے، ہم یہ کہتے ہیں دین پر چلنا مقصود ہے. اور دین پر چلنے میں اگر بغیر مجاہدے کے کام نہ بنتا ہو تو پھر مجاہدہ ضروری ہو جاتا ہے، یہ ہمارا ترتیب ہے. ہم مجاہدے کو لازم نہیں کہتے لیکن مجاہدے کی ضرورت کو سمجھتے ہیں کہ اگر بغیر مجاہدے کے کام نہ ہو سکتا ہو تو پھر مجاہدہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل بات تو مقصود کو حاصل کرنا ہے. اب مثلاً شریعت کے نے جو امر دیا ہے، حکم دیا ہے، جو بھی حکم دیا ہے اس پر عمل لازم ہے. فرض کو فرض کے درجے میں، واجب کو واجب کے درجے میں، سنت موقعہ کو سنت موقعہ کے درجے میں، یہ ہے بس لازم ہے. لیکن اگر انسان طبعی سستی کی وجہ سے، اگر اس پر عمل کرنے پہ اپنے آپ کو قدرت نہ پا رہا ہو تو تدریج کے ساتھ اگر اس کو قدرت تک پہنچا دیا جائے تو اچھی بات نہیں ہے. تو تدریج اگر مجاہدہ کی ہو تو پھر تو اس میں تو بالکل مطلب ظاہر شریعت کے اوپر عمل کرنے کے لیے رستہ بنایا جا رہا ہے نا، تو اس میں کیا مسئلہ بنے گا؟ اب مثلاً کوئی شخص ہے اس کو بدنظری سے ویسے ہی ماشاءاللہ اللہ حفاظت ہو گئی تو ان کو بدنظری کے مجاہدے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن جس کی بدنظری ختم نہیں ہو رہی اور وہ کہتے ہیں جی میری نظر الٹی جاتی میں کیا کروں، تو ان کو اگر بدنظری دور کرنے کا مجاہدہ دے 40 دن کا، جس میں تدریج کے ساتھ وہ 25 منٹ تک وہ لے جاتا ہے اپنی نظر کی حفاظت کو، تو اس کو کون سا طریقہ غلط کہے گا؟ تو ہم تو مجاہدہ اسی انداز میں لیتے ہیں، ہم تو مجاہدہ کسی اور انداز میں نہیں لیتے. اب اگر کسی کے اوپر کوئی جذب ایسا غالب ہو جائے کہ ان کا نظر اٹھی نہ سکے، سبحان اللہ، لیکن اگر وہ دیر پا ہو تب، اگر وہ دیر پا نہ ہو پھر چلا جاتا ہو، تو اس کو استقامت دینے کے لیے اگر کوئی ترتیب مجاہدے کی بن جائے تو اس پہ کب کسی نے انکار کیا ہے؟ اسی کو تو مقام حاصل کرنا کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک مقام اسی کو کہتے ہیں، کسی رزیلے کو دبا کر اس دبنے پر استقامت اختیار کرنا، اس کے دبانے پہ استقامت، اس کو مقام کہتے ہیں. مثلا حرص کو دباؤ اور پھر اس کو دبائے رکھو تاکہ پھر سر نہ اٹھائے، یہ مقام بن جائے. تمہارے نزدیک تو مقامت مقام کا ڈیفینیشن ہی ہے، ہم اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتے. ہاں جی، اس وجہ سے ہم لوگ یہی بات کرتے ہیں جس کو بعض رات سمجھتے، شاید ہم کوئی نیا نقش بندی سلسلہ کا اجرا کر رہے ہیں. نیا نہیں، پرانا ہے، یہ مکتوب شریف کافی پرانا ہے. ہاں جی، مکتوب نمبر 103، شیخ حمید اجمیری احمدی کے نام کمال و تکمیل حاصل کرنے کی تقریب میں صادر فرمایا. الحمدللہ والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو. میرے عزیز بھائی، شیخ حمید کا مکتوب گرام وصول ہو کر بہت خوشی کا باعث ہوا. کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پرفتن زمانے کے میں کسی شخص کی صحبت میں ایک جماعت کو جناب قدس خداوندی کی رغبت پیدا ہو جائے، اس تعالیٰ کے ماسوا سے اس کے دل سرد ہو جائے. اس کے باوجود بھائی اس دولت سے مغرور نہ ہو اور اپنے کام سے بھی فارغ نہ ہو، کیونکہ مثل مشہور ہنوز دلی دور ہے، ابھی دلی دور ہے، معلوم نہیں کہ 100 میں سے کوئی ایک انجام کو پہنچے. اور وہ حال جو طالبوں کے ابتدائی میں پیش آتے ہیں اور اس میں ذوق و لذت حاصل ہوتا ہے، تو ایسا ہے جیسے کہ بچوں کو الف با کا سبق یاد کرائیں. دوسرے دلیل، مطلب یہ ہے کہ ایسا ہے جیسے مطلب کسی کو الف با کی سبق یاد کرائیں. اصل کام تو یہ کہ حروف تہجی سے مولویت تک پہنچ جائیں اور ازواق و لذات سے ہٹ کر ولایت خاصہ کے درجے میں داخل ہو جائیں. ایک بات جو حضرت خواجہ حضرت نقشبند جو فرماتے ہیں، بالخصوص مجدد صاحب رحمۃ اللہ، بہت اہم ہے. فرماتے ہیں ہمارے ہاں ابتدا ذوق و شوق کا ہے اور انتہا جو ہے نا بالکل بے ذوقی، اور مطلب جو ہے وہ شوق کا ختم ہونا، اور بالکل اس بس جس کو کہتے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کر عمل کرنا ہے، جس میں کوئی مزہ وزہ نہیں ہوتا. یہ ہماری انتہائی ہے. تو جو لوگ اخیر وقت تک شوق و ذوق ہی کے طالب ہوگا تو نقشبندی ذوق کیسے پائیں گے؟ تو اس کا اینڈ تو وہی ہوگا نا جو دوسروں کا سٹارٹ ہے. دوسروں کا سٹارٹ بے ذوقی وہ کیا اس کا نہیں ہے نا شوق، اس میں وہ نہیں ہوتا. سلوک میں تو عمل کرنا ہوتا ہے نا، اس میں تو جذبہ نہیں ہوتا. تو دوسروں کا جو سٹارٹ ہے وہ ان کا اینڈ ہے، اس طریقے سے انہیں فرما دیا تو ٹھیک ہے نا. یا اللہ یا کریم، یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے اوقات کو عدلائی سے ممر رکھے اور ظاہر و باطن کو شریف طریقت سے آراستہ رکھے. دوسروں کے تکمیل خود اپنے کمال کی ایک شاخ ہے جو کہ ولایت خاصہ کا درجہ ہے. لیکن جب آپ کی صحبت میں طالبوں کو راہ راست پیدا ہو اور احوال معجز ظاہر ہونے لگے، اگرچہ فنا و بقا کے تک نہ بھی پہنچے، پھر بھی غنیمت ہے. اس زمانے میں کبریت حمر کا حکم رکھتے ہیں اور یہ کام بھی کرتے ہیں، لیکن استخار و توجہات کے بعد جس کسی کو طریقت کی تعلیم دے تو مناسب ہے بلکہ لازم ہے. اس عمل سے ترساں و لرزاں ہے کہ اس انو کی ذات سے شیطان آپ پر غلبہ حاصل نہ کر لے. اعذن اللہ سبحانہ من شرہ. وہ تعداد جو میں نے آپ کو بتائی تھی اگر آپ نے پوری کر لیے تو اب اس سے دو چند تعداد میں کرے، اس کے بعد اطلاع دے تاکہ حال کے مناسب طرح کیا جا سکے ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ اباب جو آپ سے وابستہ ان کو دعا پہنچائیں. جو خط سے یحییٰ نے بھیجا تھا وہ موصول ہو گیا، اللہ سبحانہ کا شکر ہے کہ اس زمانے میں جو قرب قیامت کے کمال کو درجہ کو پہنچ چکا ہے. اور حدیث میں وارد ہے تقوم الساعت والا اشعار الناس، اکثر لوگ کے دل حق سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں، اس درگاہ خود سے جل شانوں کی فرفت و فدا ہیں. دوستوں سے غائبانہ دعا کی توقع خاتم الخیر کی دعا کی درخواست ہے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. مکتوب نمبر 104 حضرت ذوی البرکات حضرت مختوم زادہ گرامی خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد معصوم کی طرف صادر فرمائے ان حضرات مختوم زادوں کے بعض اعلیٰ مقامات کے اصول کی بشارت دی. الحمدللہ والسلام علی عباد الذین اصطفا, اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو. مدت گزری کے فرزندان گرامی نے اپنے ظاہر و باطنی احوال کی نسبت کچھ نہیں لکھا, شاید جدائی کے ایام دراز ہونے کے باعث مجھ سے دور افتادہ کو بھول گئے ہوں. ہم بھی ارحم الراحمین رکھتے ہیں. علیہ صلی اللہ بکافن ابدا, کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم نہ مراد غریبوں کو تسلی بخشنے والی ہے. عجیب معاملہ ہے کہ تمہاری اس قدر لاپرواہی کے باوجود دل ہمیشہ تمہارے احوال کی طرف متوجہ رہتا ہے, اور یہ تمہارے کمال کا خواہاں ہے. کل صبح نماز کے بعد مجلس سکوت یعنی مراقبہ, مجلس سکوت, سبحان اللہ. کل صبح نماز کے بعد مجلس سکوت یعنی مراقبہ, وہ خاموشی کے وقت مراقبہ, خاموشی کے وقت ظاہر ہوا کہ وہ خلعت جو میں پہنے ہوئے تھا مجھ سے جدا ہو گئی, اور اس کے بجائے دوسری خلعت میری طرف متوجہ ہے جو کہ اس خلعت کی جگہ پہنائی گئی. میرے دل میں خیال ہوا کہ یہ خلعت زائل ہے جو میں نے اتاری ہوئی ہے, کسی کو دیتے ہیں یا نہیں. مجھے ارزو ہوئی کہ اگر یہ خلعت زائلہ میرے فرزند مرشد محمد معصوم کو دے دے تو بہتر ہے. ایک لمحے کے وعدے کو میرے فرزند محمد معصوم کو مرحمت فرما دی گئی, اور وہ پوری خلعت اس کو پہنا دی گئی ہے. اور یہ خلعت زائلہ معاملہ قیومیت سے مراد ہے جو کہ تربیت و تکمیل سے تعلق رکھتا ہے, اور اس کے عرصہ مجتمعہ کے ساتھ ارتباط کا باعث ہوا ہے. اس خلعت جدیدہ کا معاملہ جب انجام تک پہنچ جائے گا جو اور خلع اتارنے کا مستحق ہو جائے گا, تو امید کمال مہربانی سے میرے فرزند عزیز محمد سعید کو عطا فرمائیں گے. یہ فقیر ہمیشہ عاجزی کے ساتھ سوال کرتے اور قبولیت کا اثر بھی پاتا ہے, اور فرزند عزیز محمد سعید کو دولت کا مستحق سمجھتا ہے. با کریمہ کا رہا دشوار نس, کریموں کے لیے مشکل نہیں ہے کام, اگر استعداد ہے تو وہ بھی اس حق تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. یہاں پر سبحان اللہ, سبحان اللہ, ایک عجیب بات ثابت ہو گئی جو بھی زیر بحث ہے. وہ یہ کام کہتے ہیں توجہ جو ہے یہ قلبی دعا ہے. تو اس حضرت نے قلبی دعا کی تھی نا کہ محمد معصوم کو عطا ہو جائے, تو ان کو عطا ہو گئی, تو یہ توجہ کی ایک صورت ہے. ہمارے پاس الحمدللہ بڑے پوائنٹس آ رہے ہیں مقتبہ شریف سے. یہ جو توجہ ہے بھائی قلبی دعا ہوتی ہے. ہاں جی, تو یہ مطلب اس سے مطلب وہ ہے کہ یہ قلبی دعا تھی حضرت کی. وہ توجہ اسی کو کہتے ہیں, اصل توجہ یہی ہے, کیونکہ جو دوسری توجہ ہے وہ ہمت ہے. جو انسان دوسرے کو مطلب وہ کرتا ہے نا, وہ ہمت والی بات ہے. توجہ کا مطلب کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی طرف آپ متوجہ ہیں اور اس کے لیے آپ مانگ رہے ہیں. تو مانگنا تو اللہ سے ہے. اس توجہ میں انسان کی اپنے اوپر نظر نہیں پڑتی, یہ سب سے بڑی بات یہ ہے. جو اللہ سے مانگنے والی توجہ ہے نا, اس میں تو اپنی پر ذات پھر نظر نہیں پڑے گی نا, اللہ تعالیٰ پر نظر پڑے گی نا. اس وجہ سے یہ کوئی کاٹنے والی چیز نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں صحت پر بھی اثر نہیں پڑے گا, کہ اس میں آپ کی کوئی بیٹری خرچ نہیں ہو رہی. بلکہ بس آپ اللہ پاک کی طرح متوجہ ہے, اللہ پاک اسے مانگ رہے ہیں تو اللہ پاک اس کو دے دے. اور یہ اتنا مؤثر توجہ ہے کہ اللہ پاک بعض دفعہ دکھا دیتے ہیں کہ آپ نے ادھر سے مانگا اور ادھر سے وہ پورا ہو گیا, پتہ چل جاتا ہے. ہاں, جیسے ابھی حضرت نے فرمایا. ہاں جی, تو یہ چیز جو ہے نا, مطلب ہاں البتہ یہ الگ بات ہے کہ یہ جو توجہ ہے یہ انسان بعض دفعہ انسان خود سے نہیں کر سکتا. اول تو اس کی قسمت ہوتی ہے جس کے لیے ہوتی ہے, ہاں جی اس کی قسمت ہوتی ہے, اور دوسرا وہ تعلق ہوتا ہے جو اس کے لیے بنایا ہوتا ہے. یہاں تعلق فطری موجود تھا, نسبی, ہاں جی یہاں فطری تعلق موجود تھا نسبی, اور دوسرے جگہ پر وہ تعلق بنایا گیا ہوتا ہے, کسبی ہوتا ہے, مثلا یا خدمت کے ذریعے سے, کام کرنے کے ذریعے سے, مطلب کسی ذریعے سے, مطلب جو ہے نا وہ اس نے وہ اپنا مقام اس کے دل میں بنایا ہوگا. ایک بات میں نے بہت عرصہ پہلے کی, واللہ عالم پتہ نہیں کتنے عرصہ پہلے کی, آپ لوگوں کو یاد ہوگا شاید, لیکن وہ بعد میں کر چکا تھا, وہ میں عرض کر چکا تھا کہ میرے دل میں جو ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں, اور جب تک وہ ہوتے ہیں تو ان کی طرف توجہ بھی ہوتی ہے اور ان سے شکوہ شکایت بھی ہوتی ہے, ان کے کاموں پہ تکلیف بھی ہوتی ہے, مطلب مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کرتے ہیں تو اس پہ تکلیف بھی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ کچھ ایسا کام کرے جس سے وہ توجہ سے نکل جائے, دل سے نکل جائے, تو اگرچہ اس کا بہت کم امکان ہوتا ہے لیکن ایک دفعہ نکل جائے پھر اندر آنا بڑا بڑا مشکل ہوتا ہے, پھر وہ ہمارے بس میں بھی نہیں ہوتا. ایسی چیز ہو چکی ہے مطلب یار کہ پھر اس کا آنا اندر آنا مشکل ہوتا ہے, لیکن جب تک وہ ہیں تو اس کے کاموں کی وجہ سے خوشی بھی ہوتی ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے, لیکن جب تک وہ پھر جب وہ نہ رہے تو پھر نہ تکلیف ہوتی ہے نہ خوشی ہوتی ہے, مطلب گویا کہ وہ چیز وہ تعلق نہیں رہ جاتا. اب میں ذرا تھوڑا سا اس کو اگر تھوڑا سا اس کو میں دوبارہ ذرا حضرت کے مکتوب شریف کے اس روشنی میں کر لوں اس کو, تو یہ ہوگا کہ اگر وہ تعلق قصبی موجود ہے یا تعلق نسبی موجود ہے, جو کسی طریقے سے بھی وہ تعلق بن گیا ہے وہ موجود ہے, تو اس کی طرف ایک غیر محسوس توجہ ہر وقت ہے. مطلب یہ کہ وہ یعنی عمومی توجہ وہ ہر وقت ہے, یعنی گویا کہ جتنے بھی متعلقین ہوتے ہیں ان کی طرف ایک غیر محسوس توجہ ہر وقت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ان کے کام چل رہے ہوتے ہیں. یہی وہ نقشبندی سلسلے کا خصوصی مزاج ہے. مجھے بتایا گیا نا آپ کی نسبت نقشبندی ہے, تو اس میں وہ ساری چیز پھر آ جاتی نا. تو یہ نقشبندی نسبت کا خصوصی مزاج ہے کہ وہ جو ہے نا مطلب وہ چیز رہتی ہے وہ, لیکن اگر کسی طریقے سے وہ ان کے بھی اصول یا کوئی جو بھی چیز ہو وہ اگر نکل جائے, خود نکلنا چاہے وہ, تو اگر وہ نکل جائے تو پھر دوبارہ نکلنا پھر بڑا مشکل ہوتا ہے, اس کے لیے پھر بڑے ہی زور لگانا پڑے گا. ہاں جی تو یہ جو چیز ہے مطلب ہوا ہے کہ اس وجہ سے وہ تمام کام جو ان کے چل رہے ہوتے ہیں اس سلسلے کی برکت ہی ہوتی ہے ظاہر ہے, لیکن شیخ تو صرف اس میں ایک وہ ہوتا ہے ذرا مرکز ہوتا ہے یعنی اس لحاظ, ورنہ برکت تو سلسلے کی ہوتی ہے, تو اس سلسلے کی جو برکت ہے وہ چلتی رہتی ہے, اس کے ذریعے سے وہ کام ہوتے رہتے ہیں. وہ اکثر حضرات کہتے ہیں جی سلسلے کی برکت سے کام ہوا, تو اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وہ سلسلے کی برکت سے یہ چیز مطلب اس طرح ہے کہ وہ چونکہ وہ اس میں ہوتے ہیں تو بے شک بظاہر اس کو یاد بھی نہ ہو لیکن ان کی وہ چیز موجود ہے, کیونکہ ارادہ نکالنے کا نہیں کیا. سمجھ آ گئی نا, مطلب جو کوئی داخل ہو گیا ہے اب بے شک وہ یاد بھی نہیں ہے لیکن اس کے ارادہ نکالنے کا چونکہ نہیں, تو عمومی توجہ میں موجود ہے وہ. لیکن اگر وہ کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے خصوصی توجہ میں آ جائے تو پھر خصوصی توجہ کا ظہور بھی ہو جاتا ہے. اور جس کی پھر مثالیں بھی ہوتی ہیں. مطلب جو ہے نا وہ کوئی بھی بات بن سکتی ہے, اس کے لیے ذریعہ کوئی بھی بات بن سکتی ہے. مثلا میرے لیے جو اللہ پاک نے بڑا بڑا ذریعہ جو بنایا تھا اپنے شیخ کے قلب میں, الحمدللہ جو اللہ پاک نے رستہ بنا لیا تھا, وہ حضرت کی کتاب کی کتابت سلوک سلیمانی کا. جو چونکہ وہ کاتب گڑبڑ کر رہا تھا, وہ نہیں کر رہا تھا, 14 سال تک ان کے پاس وہ کتاب رہی. اس وقت اللہ پاک نے وہ ہمارے لیے اسباب بنا دیے تھے کمپوزنگ کے. تو میرے حضرت سے کہا, میرے حضرت نے اتنے دکھ سے کہا ایک دن, یہ کمال ہے, 14 سال میں تو بچہ بھی جوان ہو جاتا ہے, میری کتاب ابھی تک چھپ نہ سکی. تو یقیناً وہ بڑے دکھ کا اظہار تھا, اور حضرت تو معذور بھی تھے, ظاہر چیزوں کے پیچھے پھر بھی تو نہیں سکتے تھے نا. تو خیر بہرحال ہمت ہو گئی, تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں کر لوں. تو حضرت نے حیرت سے پوچھا, تم کیسے کرو گی, کیوں میں کاتب تو نہیں تھا. اور حضرت اس وقت کمپوزنگ کی چیز آئی بھی نہیں تھی, مطلب معروف نہیں تھی, ہمارے پاس تو آئی تھی لیکن معروف نہیں تھی, اور لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ اس قسم کی چیزیں بھی ہیں. تو میں نے حضرت کہا, حضرت میں کر لوں. تو حضرت نے پوچھا, وہ کیسے کرو گے؟ میں نے کہا, آج کل کمپیوٹر پہ بھی کتابت ہوتی ہے, لیکن نمونہ دکھا سکتے ہو؟ میں نے کہا ان شاء اللہ دکھا دوں گا. ان دنوں گلوبل سافٹ ویئر کی بڑی واہ تھی, تو میرا پاس وہ گلوبل سافٹ ویئر تھا. تو اس وہ جو ہے نا وہ جو سافٹ ویئر, اس کے ذریعے سے میں بہت الحمدللہ کافی ایکسپیرئنس گین کر چکا تھا. تو میں نے اس پر حضرت کا غالباً وہ ایک نعت شریف جو تھا وہ میں نے ٹائپ کر دیا, اور میں حضرت کے پاس لے گیا. تو حضرت نے ماشاء اللہ تو بہت اچھا, واقعی اس کی کتابت کافی اچھی تھی, مطلب یعنی وہ فونٹس وغیرہ سارے بہت خوبصورت تھے, یعنی اس وقت اویلیبل سارے سافٹ ویئر میں خوبصورت فونٹس تھے اس کے. تو یہ مائیکروسافٹ وغیرہ تو اس وقت آیا نہیں تھا, یہ تو بات کی باتیں ہیں. ہاں جی, اس کے کمپوزنگ کافی مشکل ہوتی تھی, مطلب اس میں اتنی آسانی نہیں تھی, لیکن بار ہو جاتی تھی. اور اتنی بات بھی تھی کہ ہاتھ کی کتابت سے زیادہ سپیڈ تھی اس کی. ہاں جی, تو وہ پھر ایسا ہوا کہ مجھے نا میں نے حضرت کو نمونہ دکھا, سن کہا تو بہت اچھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم رب هذه الدعوة التامة صلاتك إنك لا تخلف الميعاد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ پھر حضرت کو بڑی پسند آئی, تو پھر اس کے بعد پھر ہم لگ گئے اس پر. حضرت نے مجھے اپنا مسودہ دلوا دیا جو باقی تھا, اور ماشاء اللہ مجھے بھی بڑا فائدہ ہوا, ہمارے ساتھیوں کو بھی فائدہ ہوا جو میرے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے تھے. اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ حضرت غائبان ہے, تو پھر میرے لیے دعائیں کرتے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ذریعہ بن گیا. اب یہ حضرت کی توجہ الحمدللہ, چونکہ کتاب کی طرف تو توجہ تھی تو کتاب کے ذریعے سے ہماری طرف بھی آ گئی. تو ایسا مطلب بعض دفعہ سبب بن جاتا ہے. تو ایسے اسباب جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بس جس کو بھی نصیب فرما دے, مطلب یہ ہے کہ وہ ہو جاتے ہیں. تو میں توجہ پہ بات کر رہا تھا. حضرت نے بڑی عجیب نقطہ ملا ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں مجلس سکوت ان مراقب و خاموشی کے وقت ظاہر ہوا کہ وہ خلعت جو میں پہنے ہوئے تھا مجھ سے جدا ہو گئی ہے, اس کے بجائے دوسری خلعت میرے طرف متوجہ ہے جو کہ خلعت کی جگہ پہنا دی گئی. میرے دل میں خیال آیا کہ یہ خلعت اعلیٰ ظاہر میرے اتاری ہوئی خلعت کسی کو دیتے ہیں نہیں. مجھے یہ آرزو ہوئی کہ اگر یہ خلقت ظاہر میرے فرزند ارشد معصوم کو دے دے تو بہتر ہے. ایک لمحے کے بعد دیکھ کر میرے فرزند مومن معصوم کو مرحمت کر دی فرما دی گئی اور پوری خلعت اس کو پہنا دی گئی. اس سے میں نے پھر وہ بات نکالی ہے کہ جو فرماتے ہمارے کابر کی توجہ جو ہے یہ قلبی دعا ہے. اس وقت حضرت نے قلبی دعا کر لی تو ان کو مل گئی وہ. ہاں جی, اور قلبی دعا جو ہے یہ اس میں وہ تمام مسائل نہیں ہے جو دوسرے توجہ میں ہیں. دوسرے توجہ میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جسم کی بیٹری بھی چارج ہوتی ہے, بلڈ ڈسچارج ہوتی, یعنی باقاعدہ زور پڑتا ہے جسم پہ, تصرف ہے نا. اور دوسرا جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر نظر پڑتی ہے. اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ بے فکر بھی ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر بڑے مسائل ہیں, وہ سارے مسائل اس کے اندر ہیں, جبکہ اس کے اندر ان میں سے کچھ بھی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. دعا تو آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قلبی ہے, اس کو پتہ بھی نہیں لگے. ہاں جی, اس کو پتہ اپنے سامنے بٹھانا تو ضروری نہیں, بلکہ آپ امریکہ میں کوئی بیٹھا ہے ادھر سے آپ اس کے لیے دعا کریں تو اس کو مل جائے گی بات. مطلب اس کے لیے ضرورت نہیں کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہو. تو قلبی توجہ تو مطلب دل سے جو ہے نا قلبی دعا, وہ تو غیر جو غائب کے لیے بھی کی جا سکتی ہے, اور کوئی بیٹری وغیرہ بھی ڈسچارج نہیں ہوتی اس کی. تو گویا کہ آج کل کے دور کے لحاظ سے یہ بہترین چیز ہے. تو ہم پہلے توجہ کے انکاری نہیں ہیں, لیکن اس کو بہتر سمجھتے ہیں آج کل کے دور کے لیے, کیونکہ اس میں وہ تمام فوائد موجود ہیں. اور اس میں اللہ پر نظر ہوتی ہے, اس وجہ سے اس توجہ میں مصروف مشغول ہونے میں اللہ جل شانہ سے ذرا بھر بھی وہ نہیں ہوتا, انسان ہٹتا نہیں بلکہ اور اس کی طرف جاتا ہے. تو اگر کوئی ہمیں کہہ دے تم نقشبندی نہیں ہو تو ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے نہیں ہے, اگر آپ کے مقول نہیں ہے تو ہم کیا کہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آخر دعوانا لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا إله إلا الله، 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 إله إلا الله، لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا هو، 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 لا إله إلا هو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. حق 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 حق. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. چونکہ آج مکتوبات شریف کا دن تھا تو انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. یہ تصور کرتے ہوئے کہ اللہ پاک محبت کے ساتھ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارا دل اللہ اللہ کر رہا ہے. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم حسن فرجي ويسر لي أمري اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك اللهم آتني كتابي بيميني اللهم غشني برحمتك وجنبني عذابك اللهم ثبت قدمي يوم تزل في الأقدام اللهم اجعلنا مفلحين اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك واسمي علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم أحيني مسلما وأمتني مسلما اللهم عذب الكفرة بالك في قلوبهم الروبة وخالف بين كلمة وأنزل عليهم رزقا وعذابك اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب والمشركين الذين يشهدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر لا إله إلا أنت تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وجل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يشكروا نعمتك الذي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى الحق سبحانك لا إله غيرك اغفر لي ذنبي واسر لي أمري إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم يا غفار اغفر لي يا تواب تب علي يا رحمن ارحمني يا رحمن ارحمني يا عفو اعف عني يا رؤوف ربي يا ربي أعوذني أشكر نعمتك أشكر نعمتك التي أنعمت علي وتوفقني حسن عبادك ربي أسألك من خير كله يا رب افتح لي بخير واختمني بخير وقني السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم اللهم لك الحمد ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك أرجو الأمر كله أسألك بخير كله وأعوذ بك من شر كله بسم الله الذي لا إله غيره اللهم أذهب عني الهم والحزن اللهم بحمدك انصرفت وبذنبي اعترفت اللهم إلهي وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإله جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أسألك أن تستجيب دعوتي فأنا مستر وتعصمني به في ديني وتعصمني في ديني وفيني مبتلا وتنالي برحمتك فإني مذنب وتنفي عن الفقر فإني متمسكن اللهم إني أسألك بحق سائلين عليك فإن لسائلي عليك حقا أيما عبدنا أمة من أهل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعاهم أن تشركني في سائل ما يدنك فيه وأن تشركهم في سائل ما ندعوك فيه وأن تعافينا وإياهم وأن تقبل منا ومنهم وأن تجاوز عنا ومنهم فإننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم آت محمد الوسيلة وجل في المستفيدين محبته وفي الآلين درجته وفي المقربين ذكره اللهم اهدني من عندك وافض علي من فضلك واسبي علي من رحمتك وانزل علي من بركاتك اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي انك انت التواب الرحيم اللهم اني اسالك التوفيق على الهدى وامل على اليقين ومناسه على التوبه وازمه على الصبر وجد على الخشيه وطلب على الرغبه اتعبد على الورى وعرفان على المتى القاك اللهم اني اسالك حافه تهجرني عن معاصيك حتى اعمل بدعاءاتك عملا استيق برزاك وحتى اناسك بالتوبه خوفا منك وحتى اولزك لك النسيت حيا منك وحتى توكل عليك في الامور كلها وحسن ظن بك سبحان خالق النور اللهم لا تهلكنا فجاه ولا تاخذنا بغته ولا تخفنا حكم ولا وسيا اللهم انس واشهد في قبري اللهم ارحمني بالقران العظيم واجعل امام نور وهدى ورحمه اللهم ذكرني منه ما نسيت
وعلمني منهما جهلت وارزقني تلاوته وانا الليل وانا النهار وجدي حجتنا يا رب العالمين. اللهم انا عبدك ومن امتك ومن امتك يا ناسيتي بيدك ناسيتي بيدك التقلب في قبضتك واصدق بلقائك وامن بوعدك امرتني فعصيت ونهيتني فاتيت. هذا مكان اعز بك من النار لا اله الا انت سبحانك ظلمت نفسي ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم لك الحمد ولك المشتقى وبك المستغاث وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم اني اعوذ برزاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم انا نعوذ بك من الذله ونذله او نذل ونظلم ويظلم علينا او نشل ويجهل علينا او اذل وذل اعوذ بك من بنور وجهك الكريم الذي اضاءت له السماوات وانشقت له الظلمات وسلوا عليه امر الدنيا والاخره ان تحل علي غضبك وتنزل علي سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك. اللهم باكية كباكية الاولين. اللهم اني اعوذ بك من شر الامين السيل والبئر السهول. ربنا تقبل منا انك انت السميع.